بسم الله الرحمن الرحيم آج پارہ 26 سے 27 پارہ آدھے تک پڑھا گیا اس کے آغاز میں یہ مضمون ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اور رسالت کا کام شروع فرمایا تو مکے والوں نے آپ کے ساتھ جو بھی سلوک کیا نافرمانی کا نہ ماننے کا ایذائیں اور تکلیف دینے کا اس پر جو عجیب طریقے کی بات ان کی طرف سے ہمیشہ پیش آتی تھی جس کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ کوئی میرا نبی ہونا یا رسول ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ مجھ سے پہلے بھی بے شمار پیغمبر اور نبی گزر چکے ہیں اور میرا کام تو یہ ہے کہ جو وحی کی گئی اس کی اتباع کرنا اور مجھے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا ہے اسی پر اس دعوت پر جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے لبیک کہا اور مسلمان ہوئے تو ہمیشہ ایسا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں کے قبول کرنے والے وہ معاشرے کے اور سوسائٹی کے کمزور طبقات ہوا کرتے تھے جیسا کہ حضرت نوح کے ماننے والوں نے جب مانا ان کو تو اس وقت کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ما نراک الا اتباعک ہم اراذلونا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں وہ ہم میں سے بہت ہی لو قسم کا طبقہ ہے اور بہت ہی گویا رذیل قسم کا اور کمتر قسم کا طبقہ ہے ایسے ہی مشرکین مکہ نے بھی یہ بات کہی کہ اگر ایمان لانا اور پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنا کوئی بڑی اچھی بات ہوتی اور کوئی خیر کا کام ہوتا تو ہم تو ہر خیر کے حاصل کرنے والے تھے اور کوئی اچھائی ہم سے چھوٹتی نہیں تھی اور جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ ماننے والے بہت ہی کمزور طبقہ ہے غلام اس میں ہیں اور کمزور مسلمین اس میں ہیں لہذا یہ ہے کہ یہ کوئی خیر کی بات نہیں یہ کوئی اچھائی کی بات نہیں ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ کوئی اچھائی پیش آئے کوئی اچھائی کی بات آئے اور کبھی ہم اس کو چوکے نہیں ہیں ہر زمانے میں گویا ہم نے ہر خیر اور بھلائی کو اختیار کیا ہے اب چونکہ کمزور طبقہ اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خیر اور بھلائی کی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات بہرحال ہر زمانے میں رہی ہے لیکن اس کے باوجود جو لوگ اس کو قبول کریں گے اور کر لیا اور جنہوں نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون جو لوگ ایمان لے آئے ان کو خوشخبریاں سنائی گئیں جنت وغیرہ کی اسی طریقے سے یہ ہے کہ جو لوگ مشرک اور کفار ہیں اور جو نہ ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا اور ان کی کے ساتھ معاملہ دنیا میں ہی کر دیا جاتا ہے اور کل قیامت کے دن یہ ہے کہ ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم تو دنیا میں مزے اڑا چکے ہو اذہب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تم نے اپنی اچھی اچھی چیزیں وہ دنیا میں لے چکے اب یہاں کچھ نہیں ہے اور وہاں فائدہ اٹھا چکے ہیں واستمتعتم بها لہذا آج یہ ہے کہ فلیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون کبر و غرور اور بڑائی کا نتیجہ آج عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما ارسلنا کا اللہ کا فتح للناس بشیرا و نذیرا اور ایسے ہی یہ ہے کہ سب کے لیے رسول بنا کر آپ بھیجے گئے جنات اور انسان سب کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں میں بھی اپنی تبلیغ کا کام اور اپنے پیغام کے پہنچانے کا کام فرمایا اور اس طرح کے کئی ایک واقعات آپ کی زندگی میں پیش آئے ان میں سے ایک موقع کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وادی میں تشریف لے گئے اور ایک رات میں جناتوں کو آپ نے قرآن گویا کریم پڑھ کر سنایا چلتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ میں موجود تھے آپ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ایک خط اور دائرہ کھینچ کر ان کو بٹھا دیا اور کہا کہ یہاں سے تم ہٹنا نہیں کچھ بھی ہو چنانچہ یہ ہے کہ آپ اس سے آگے تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے وہاں جو جنات کی جماعت تھی آپ نے ان کو تبلیغ کی اور قرآن پڑھ کر سنایا اور اس موقع پر یا مختلف ان لوگوں نے اپنے مسائل اور گویا فیصلے بھی کروائے. اسی موقع پر ان کے درمیان کوئی قتل ہو گیا تھا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فیصلے بھی فرمائے اور ان کو قرآن کریم پڑھ کر سنایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب تک آپ رہے اس وقت تک میں عجیب عجیب قسم کی آوازیں وہاں سنتا رہا, اور جب وہ جانے لگے اور ان آوازوں کی وجہ سے مجھے پریشانی ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کیا گیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے بعد واپس آئے تو خیر خیریت پوچھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں, لیکن فکر مجھے اس بات کی تھی کہ مختلف قسم کی آوازیں شور شغب ہو رہا تھا تو مجھے آپ کی فکر کھائی جا رہی تھی, تو ایسے میں نیند اور آرام کا کیا سوال ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی کچھ معاملہ تھا, ان کے درمیان کچھ کسی قتل کے معاملے میں اختلاف ہو گیا تھا تو وہ ایک دوسرے پر ڈھکیل رہے تھے, پھر میرے فیصلے کرنے سے وہ راضی ہو گئے. تو اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ صرفنا الیک نفر من الجن یستمعون القرآن, کہ انہوں نے قرآن کو سنا اور جب وہ قرآن سننے لگے تو آپس میں شور و شغب کرنے سے منع فرمایا کہ قالو انصتو, خاموش ہو جاؤ, سنو غور و فکر سے. جب معاملہ ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا اپنی قوم میں جا کر, یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ, اپنی قوم میں جا کر انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے بعد ایک کتاب کو ہم نے سنا ہے جو نازل کی گئی ہے, اور وہ کتاب اس سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور صراط مستقیم کا راستہ دکھانے والی ہے. اور پھر اپنی قوم کو یہ بات کہی کہ اے قوم, عجیب داعی اللہ, اللہ کے اس پیغمبر کی بات قبول کر لو, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم, اللہ کے اس پیغمبر کی اور داعی کی بات مان لو اور ایمان لے آؤ. ہم ایمان لے آ چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ قالو آمنا, کہ ہم جو ہے ایمان لے آئے ہیں, لہذا تم بھی مان لو. اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم, تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں عذاب علیم سے نجات دے گا. اور پھر یہ بات بھی کہی کہ ہم تو مان چکے, اب ہمارا پہنچانا ہے, ہمارا کام ہے, ہم نے بھی گویا دعوت والی گویا جو بات تھی وہ تمہیں پہنچا دی ہے ایمان کی بات. اب اگر اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے, اللہ کے پیغمبر کی اور رسول کی بات کوئی نہ مانے, من لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض, جو آدمی اللہ کی داعی کی بات کو قبول نہیں کرے گا وہ اللہ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, نہ اللہ کو کچھ تھکا سکتا ہے, یہ لوگ خود گمراہ ہوں گے. تو اس طرح جب انہوں نے اپنے کلام کو سنا تو وہ اس کلام کو سن کر خوش ہوئے اور خاموش ہوئے, پھر ایمان لے آئے, پھر اپنی قوم میں جا کر انہوں نے یہ بات پہنچائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت و تبلیغ کی اور اپنے پیغمبری کے کام میں پہنچانے میں جو حالات آئے ہر زمانے میں, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ فصبر کما صبر اولو العزم, پہلے والے پیغمبروں کے ساتھ بھی اس طرح کی باتیں پیش آئی ہیں, آپ جو ہے ایسا ہی صبر کیجئے, ان کے لیے کسی عذاب کی عجلت مت کیجئے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے جنات ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور جو لوگ کافر لوگ ہیں وہ دنیا میں ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور اور چوپائے کھاتے ہیں, اور لیکن ایمان والوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے وعدے فرمایا ہے ایسی جنتوں کا جو جنت کے ہمیشہ ہمیش کے جس کے اندر ان کا قیام اور رہے گا, ایسا پانی اس میں ہوگا کہ جبھی کبھی اس میں بدبو اور کبھی نہ رنگ اس کا بدلے گا, نہ کبھی اس کا مزہ بدلے گا اور نہ کبھی اس کا ذائقہ بدلے گا. پھر فرمایا کہ وانحار من لبن لم یتغیر, اور دودھ کی ایسی نہریں ہوں گی کہ کبھی اس کے مزے میں کوئی تبدیلی پیش نہیں آئے گی, اور وانحار من خمر لذت للشاربین, اور شراب کی ایسی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے بڑے لذت کی چیز ہوگی, وانحار من عسل مصفی, اور گویا شہد کی نہریں ہوں گی. یہ وعدے ان کے ساتھ کیے گئے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آگے سورہ محمد کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے پر ترغیب دلائی ہے. جو پیغمبر تم سے گویا ایمان کی اور گویا جان و مال کی کا مطالبہ کرتے ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں, لیکن اس معاملے میں تم سے پورا پورا مال کے خرچ کرنے میں اس بات کا حکم نہیں دیتے کہ پورا مال خرچ کرو, مطلب یہ ہے کہ جتنا خرچ کرنا ہے اتنا ہی خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں, اور ایسا اگر تم ایسا کرو گے تو ظاہر ہے کہ تمہاری ناراضگی تمہیں تکلیف ہوگی اور رنج ہوگا اس کا کہ پورا مال خرچ کروا دیا, ایسا نہیں ہے. لیکن ان کا خرچ کرنے کے انفاق مال کی طرف ان کا دعوت دینا اس واسطے ہے کہ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے, یہ تمہارا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور اس کے باوجود جو آدمی تم میں سے بخل کرے گا تو وہ بخل کر کے کسی کا کیا نقصان کرے گا، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو آدمی بخل کرے گا وہ خود اپنی ذات کے ساتھ کرے گا، اور اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقراء اور محتاج ہو. اور اگر اس طرح کی پیغمبروں کی دعوت ایمان کے سلسلے میں جان و مال کا لگانے میں اگر تم نے گریز اور روگردانی اختیار کی تو اللہ نے کہا کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر ایسی قوم کو لے آئیں گے جو تم سے کہیں بہتر ہوگی. آگے سورہ فتح ہے، سورہ فتح یہ ہے، اس سورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ ہونے کی خوشخبری پہلے ہی دی گئی. اس سورت کے اندر سارے کے سارے مضامین صلح حدیبیہ سے متعلق ہیں، اور وہی صلح حدیبیہ فتح ہونے کا کی خوشخبری تھی کا ایک گویا پیش خیمہ تھا، اور بعد میں چل کر فتح مکہ ہوا. صورت حال یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خواب دیکھا کہ آپ جو ہے عمرے کے لیے نکل چکے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، اور عمرہ کر چکے اور بیت اللہ میں بھی داخل ہوئے، عمرہ کر چکے سب کچھ ہونے کے بعد گویا ان میں سے کچھ لوگ وہاں ہیں جنہوں نے حلق کروایا، بعض لوگ وہاں ہیں جو اپنے گویا قصر کروایا. یہ گویا آپ نے خواب دیکھا، اور دیکھنے کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو یہ خواب سنایا. جب یہ خواب سنایا تو صحابہ میں ایک جذبہ پیدا ہوا عمرے کے کرنے کا، اور چونکہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے اور عرصہ دراز گویا بیت اللہ کو چھوڑے ہوئے ہو گیا تھا، اپنے وطن مالوف کی یاد انہیں یاد بھی آ رہی تھی کہ ایک اچھا موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے جائیں گے، پھر بیت اللہ کی بھی زیارت ہوگی اور عمرہ اور طواف کی بھی سعادت نصیب ہوگی. اس میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سال یہ چیز کرنا ہے یا کب کرنا ہے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں تھا. بس آپ نے خوشخبری سنائی، خواب سنایا تو صحابہ میں ایک جذبہ اور اشتیاق پیدا ہوا کہ ہم عمرے کے لیے چل پڑے. چنانچہ یہ ہے کہ سب تیاری انہوں نے کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کی تیاری کو دیکھ کر آپ بھی تیار ہو گئے، اور آپ تیار ہو کر تشریف لے آئے، ساتھ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا، آپ چل پڑے. جب وہاں سے آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر پہنچ کر آپ کی اونٹنی قصوہ جو ہے وہ ٹھہر گئی، لوگوں نے کہا کہ اور وہ مکے کی طرف جلنے نہیں لگی، لوگوں نے کہا کہ اس کو کچھ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے. چنانچہ یہ ہے کہ وہ وہاں ٹھہر گئی. پھر آگے بڑھ کر تھوڑی دور آپ نے مقام حدیبیہ پر قیام فرمایا. وہاں پہنچنے کی اطلاع جب مکے والوں کو ملی، اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے چلتے ہوئے بعض دیہات کے لوگوں کو بھی آپ نے کہا جو مسلمان تھے کہ چلو ہمارے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے. اس لیے کہا تھا کہ اندیشہ تھا کہ کہیں مکے والے کوئی حملہ وغیرہ نہ کر لیں، اس لیے کچھ جماعت کے اندر اضافہ ہو تاکہ کوئی وقت ضرورت کام آئے. تو کچھ مکے دیہات کے بعد لوگوں نے انکار کیا، بعض لوگ چل پڑے، اور بہرحال آپ وہاں پہنچ گئے. ادھر مکے والوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک بڑی جماعت کو بھیجا کہ آپ کو آپ کے راستے سے روک دیں. آپ نے راستہ بدل کر بہرحال مقام حدیبیہ پر پہنچ گئے. وہاں پہنچ کر آپ گویا مکے کے لیے جانا چاہتے تھے تو مکے کے لوگوں نے آپ کو روک دیا، مکے کی ایک جماعت آ گئی اور اس نے روک دیا، آپ نہیں جا سکے. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد نہ لڑائی کرنا ہے نہ جہاد کرنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم تو صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ ہتھیار وغیرہ بھی نہیں ہے، جو معمولی کے چیزیں ہیں ضرورت کی وہ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ مکے والوں نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ نہیں جا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے کے بعد مکہ بھیجا. پہلے حضرت عمر طے ہوئے، حضرت عمر نے کہا انکار فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا. وہاں حضرت عثمان تشریف لے گئے، وہاں کے سرداروں سے بات چیت کی گئی کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہے، لڑائی اور جہاد کرنا نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ ہتھیار بھی نہیں ہے، لہذا ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہمیں عمرہ کرنے دو. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، عمرہ نہیں کر سکتے. حضرت عثمان کو چونکہ وہاں سے رشتہ داری کے تھی اور وہاں رشتہ دار لوگ بھی موجود تھے، تو حضرت عثمان نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ اتنی رعایت کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں آ تک آ چکے ہیں تو آپ عمرہ کر لیجئے اور طواف کر لیجئے، اور باقی یہ ہے کہ چلے جائیے. حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر عمرہ نہیں کرتے ہیں تو میں بھی نہیں کر سکتا. چنانچہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکے کے اندر اس بات کی کوشش کرتے رہے. اسی دوران یہ بات پیش آئی کہ حضرت عثمان کے متعلق یہ افواہ اڑائی گئی کہ حضرت عثمان کا قتل کر دیا گیا ہے.
ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اس موقع پر ایک بیعت لی جو بیعت رضوان کے نام سے قرآن کریم میں گویا اس کو کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے نیچے آپ نے بیعت کی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجرہ، اس کے اندر یہی بات کہی گئی۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ ان کے ساتھ جہاد کریں گے، اور چنانچہ یہ ہے کہ تمام صحابہ جو ساتھ میں موجود تھے، روایتوں میں یہ ہے کہ 1200 سے 1400 تک اس وقت صحابہ ساتھ میں موجود تھے، اور سب نے بیعت کی۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا تو آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا بائیں ہاتھ قرار دیا اور اپنے سیدھے ہاتھ پر ان کی بیعت کی، کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں، تو عثمان کی طرف سے بھی آپ نے بیعت کی رسول اللہ سے۔ یہاں تک یہ ہے کہ حضرت عثمان واپس آئے، اس موقع پر مختلف کوششیں کی گئی، بہرحال عمرے کے جانے کے لیے 2-3 آدمی آئے بات چیت کرنے کے لیے، وہ ناکام چلے گئے، اور عروہ ابن مسعود بھی آئے اور انہوں نے بھی بات چیت کی، وہ بھی ناکام ہو گئی۔ حالانکہ عروہ ابن مسعود نے دونوں طرف سے کوشش کی کہ ان کو اس مرتبہ عمرہ کر لینے دو، ان کے ساتھ ہتھیار بھی نہیں ہے اور وہ کر کے چلے جانے دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مکے والوں سے بات کی، لیکن کوئی بات کسی حد تک پہنچی نہیں۔ بالآخر سہیل ابن عمر آئے اور انہوں نے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات چیت کی اور معاہدہ ہوا۔ سہیل جب آنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کو پوچھا کہ کون آ رہا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ سہیل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اب معاملہ آسان ہو گیا ہے، یعنی مطلب صلح کی طرف شکلیں آ گئی ہیں، تو اس سے آپ نے نیک فال لیا۔ اس موقع پر کچھ معاہدے کے اندر کچھ شرائط طے ہوئے، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس سال تو عمرہ کرے بغیر واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں، اور دوسری شرط یہ تھی کہ جو کوئی آدمی مکے سے مسلمان ہو کر یہاں پر مدینہ آئے گا، اس کو مسلمانوں پر ضروری ہوگا کہ وہ مسلمانوں اس آدمی کو مکے کو واپس کریں، اور اگر کوئی آدمی مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ ایسے ہی جس سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے ایک سال کے بعد، تو اس صرف 3 دن کے لیے مکے میں داخل ہونے کے لیے آئیں گے، ہتھیار بھی کوئی ساتھ میں نہیں ہوں گے، اور جو بھی ضرورت کے ہتھیار ہوں گے وہ بھی نیام کے اندر ہوں گی، تلوار بھی ہوگی تو نیام کے اندر ہوگی، اور ایسی مختلف قسم کی شرطیں انہوں نے لگائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تھوڑا سا برہم ہو گئے، اور مختلف قسم انداز میں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی کہ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، کیا پھر ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہم جنتی و جہنمی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، مختلف قسم کی اس طرح کی باتیں کی۔ پھر ہم اتنے کمزور کیوں ہو گئے کہ ہم ان کی بات مان لیں، ہم یہاں سے عمرہ کرے بغیر چلے جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ عمر صبر کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ اور پھر وہاں سے آپ نکلے، حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں آئے، وہاں بھی آ کر ایسے ہی گویا اس قسم کے سوالات کیے کہ یہ سب حق پر ہونے کے باوجود ہم کیوں اتنا کمزوری کا معاملہ کریں، ہم تو جائیں گے اس کے لیے جبکہ ہم حق پر ہیں، لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا اسی بات کا، تو آپ کو کرنا یہی تھا۔ حضرت عمر پھر بالآخر یہ ہے کہ اپنی بعد میں ان کو اپنی بات کا احساس ہوا تو خود فرماتے ہیں کہ پھر میں ساری زندگی اپنی اس گستاخی کے لیے نمازیں روزے اور صدقہ اور خیرات کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات فرمائی کہ آپ کو اس واپس چلے گئے، پھر جب حدیبیہ پر پہنچ گئے تھے، احرام باندھ چکے تھے، حدی کے جانور تھے، قربانی کے جانور تھے، اب واپس ہونے کے لیے سے پہلے گویا احرام کھولنا تھا، اور احرام کھولنے کے لیے گویا سرکہ منانا اور حلق کروانا تھا، حدی کے جانوروں کو قربان کرنا تھا، تو صحابہ کو حکم فرمایا اپنے احرام کھول لو، تو لیکن چونکہ سب کو عمرہ نہ ہونے کا ایک بڑا افسوس تھا اور بڑے وہ رنجیدہ تھے، تو تھوڑا سا عمل کرنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف بھی ہو رہی تھی کہ کوئی حلق کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے، احرام کھولنے کو کوئی تیار نہیں ہے، آپ بڑے پریشانی کے حالت میں تھے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے مشورہ کیا کہ کیا کریں اس موقع پر کہ صحابہ احرام نہیں کھول رہے ہیں، ساتھی احرام نہیں کھول رہے ہیں، تو حضرت ام سلمہ نے اس موقع پر مشورہ دیا کہ آپ کچھ نہ فرمائیں، سیدھے سیدھے آپ یہ کریں کہ آپ قربانی دیں، پھر یہ ہے کہ آپ اپنا سر کا حلق کروا لیں، جیسے ہی آپ کریں گے خود ہی صحابہ خود شروع کر دیں گے۔ آپ خیمے سے باہر آئے اور آپ نے آ کر حضرت ام سلمہ کی اس رائے کو پسند فرمایا، اور آپ نے اپنے احرام کھولنے کا عمل شروع فرمایا۔ جیسے ہی آپ نے اپنے احرام کھولنے کا عمل شروع فرمایا تو پھر تمام صحابہ نے احرام کھول لیا اور اپنے حجی کو قربان کر لیا پھر واپس آئے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں خوشخبری دی گئی کہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا. ابھی فتح ہوئی نہیں لیکن یہ کہ ایک سال کے بعد جب یہ معاملہ پیش آیا سنہ 8 ہجری کے اندر آپ جو واپس جانے لگے تو فاتح مکہ کی حیثیت سے مکے میں گئے. تو یہی وہ فتح مبین تھی جو جس کی خوشخبری پہلے دی گئی تھی, جس میں مسلمانوں کو بظاہر ان کے مزاج کے موافق حالات نہیں تھے اور ناپسند قسم کے حالات ان کے تھے اور بس محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ ہم گویا نا حق پر ہیں اور ہم دبے ہوئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں گویا جو فتح اور کامیابی رکھی تھی وہ اس کا تذکرہ اس میں فرمایا, اور فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے مال غنیمت بھی ملا کہ مال غنیمت بھی حاصل ہوا کہ فوراً تھوڑی دیر کے بعد دوسرا 2 مہینے یا 2.5 مہینے کے بعد جو ہے غزوہ خیبر پیش آیا, اور جب غزوہ خیبر پیش آیا تو اس میں بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا. اس موقع پر جو دیہات کے لوگ چلے نہیں تھے جب ان کو گویا مال غنیمت کے ملنے کا اندازہ ہو گیا کہ خیبر میں مال غنیمت ملے گا تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ اب ہم بھی ساتھ چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے یہ کہا گیا تھا کہ خیبر کے اندر صرف وہ ساتھی جائیں گے جو حدیبیہ کے اندر شریک تھے, خیبر کے اندر وہی ساتھی جائیں گے جو حدیبیہ کے اندر شریک تھے. اب جو دیہات کے لوگ تھے جو جنہوں نے عذر کیا تھا کہ ہماری مشغولیتیں ہیں, ہمارے پاس ہمارے گھر والے ہیں, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ شغلتنا اموالنا و اہلنا فاستغفر لنا, انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر والے تھے اس کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے, ہماری مصروفیتیں تھیں ہم نہیں آ سکے. ان میں سے تو بعض لوگ منافق تھے اور بعض لوگ منافق تو نہیں تھے لیکن مسلمان تھے اور وہ کسی وجہ سے عذر وہ کر چکے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر اس موقع پر ہم چلے گئے, جو لوگ منافق تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم ان کے ساتھ چلے گئے تو اللہ ينقلب الرسول الى اهله ابدا, ان کا خیال یہ تھا کہ رسول جو ہے اب مکے کو لے جا رہے ہیں اور اپنے سارے ساتھیوں کو لے جا رہے ہیں, لے جا کے پٹوائیں گے مروائیں گے وہاں اور واپس نہیں آئیں گے. اللہ ينقلب الرسول الى اهله ابدا یہ ان کا خیال تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کو غلط کر دیا. اور پھر جب گویا واپس آئے اور دوسری مرتبہ میں جب خیبر کا موقع آیا 2 مہینے کے بعد تو اب یہ انہوں نے دیکھا کہ اندازہ ہو گیا کہ خیبر کے جو یہودی ہیں وہ بغیر کسی لڑائی کے اور ہلکی پھلکی لڑائی کے وہ ختم نکل جائیں گے, تو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں سے بہت مال آنے والا ہے. وہ یہودی لوگ تھے, ان کے باغات ملیں گے, کھجور آئیں گے اور بہت سی چیزیں ہوں گے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اس بات سے بتا دیا تھا کہ جو دیہاتی لوگ حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے وہ اب اس گویا خیبر والی جنگ کے اندر ساتھ نہیں شریک ہوں گے. سورہ فتح میں اس کا تذکرہ نہیں ہے قرآن کریم کی آیتوں کے اعتبار سے, لیکن وہی غیر متلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے یہ بات بتا دی گئی تھی. اسی وجہ سے علماء اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ ان دیہاتیوں کو آپ کو ساتھ لینا نہیں ہے, لیکن اسی وجہ سے آپ نے لیا بھی نہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ بھی اپنی جگہ پر حجت ہے. بہت سی جگہوں پر آپ کے ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا تذکرہ نہیں ہے لیکن عمل اس کے موافقت میں ہوا, اور وہ کہاں سے ہوا؟ جو حدیث کے ذریعے سے ہوا. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں ہوتی ہے وہ غلطی پر ہیں. حدیث حجت ہے, بے شمار مقام ایسے ہیں جہاں قرآن کریم کے اندر ایسے تذکرے جس کا صراحت کے ساتھ حکم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس پر عمل کیا گیا. جیسے یہ ہے کہ جب تحویل قبلہ سے پہلے, جب بیت اللہ کی طرف جب رخ کرنے سے پہلے چند جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آپ تشریف لے آئے تو آپ مدینے کے اندر آنے کے بعد آپ نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اس کا کہیں بھی قرآن کریم میں تذکرہ نہیں ہے, کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. آپ نے وہی کے ذریعے سے کیا ہے لیکن وہی قرآن کریم میں نہیں ہے, لیکن عمل ہوا اس کے باوجود 16-17 مہینے آپ نماز پڑھتے رہے. اور پھر بعد میں آپ کی خواہش یہ رہی, اور وہ ایک مصلحت تھی کہ وہاں یہودیوں کی کثرت ہے آس پاس میں, ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں ان کے دل نرم ہو اور ہدایت کی طرف آئیں, بہت سی مصلحتیں تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی. تو آپ رخ کر کے نماز پڑھ رہے لیکن جب دیکھا کہ ان کی شرارتیں ختم نہیں ہو رہی تو پھر یہ ہے کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ مکے کی طرف پھر سے آپ کا حکم کر دیا جائے. تو پھر 17 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. ایسے ہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ یہ جو دیہاتی ہیں جو آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور گویا آپ ان کو مت لیں, اس لیے کہ وہ جب آپ نے منع کر دیا تو وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ضرورا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، آپ فرما دیجئے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے. کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ نے اس سے پہلے ایسا کہہ دیا ہے، صرف اتنا اشارہ ہے کہ اللہ نے ایسا پہلے کہہ دیا ہے. اب جب ان کو یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ فسیقولون بل تحسدوننا، انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ جلس کا معاملہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ چھاٹ چلیں گے تو مال کچھ ہم کو بھی مل جائے گا، وہ نہیں چاہتے تم لوگ. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، ان میں سے بہت سے لوگ سمجھتے نہیں. اور پھر اسی دوران کچھ معاملات ایسے پیش آئے کہ مشرکین مکہ کے کچھ لوگ قابو میں آئے، اور ادھر مکے کے اندر کچھ ضعفاء کمزور مسلمان وہاں موجود تھے، عورتیں وہاں موجود تھیں، اور وہ ادھر 50 کے قریب کچھ گویا مشرکین تھے جن پر چاہے تو مسلمان ان کو ہلاک کر سکتے تھے، لیکن گویا صورت حال یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہلاک کرنے کی یا ان پر لڑائی کرنے کی نوبت نہیں آئی. اسی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا، ان کے ہاتھوں کو تمہارے سے روکا، کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ ہے کہ جو ضعفاء اور مسلمان مکے کے اندر جو نہیں آ سکے وہ رہ گئے ہیں، اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ بیچارے وہاں پیس جاتے. اس لیے بغیر کسی مسئلہ گویا لڑائی کی یہ معاملہ ختم کر دیا گیا. اور اس میں جو لوگ بستی والے جو دیہاتی کے مسلمانوں کو نہ چلنے کے لیے کہا گیا، تو جو لوگ بیچارے معذور تھے، کمزور تھے، جو اپاہج تھے، ہینڈی کیپ تھے، ان کو بڑا افسوس ہوا کہ کہیں اس میں ہم بھی تو شامل نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ لیس علی العمی حرج ولا علی الاعرج حرج، جو لوگ گویا اندھے ہیں ان پر نہ شریک ہونے پر ان پر کوئی الزام اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور جو لوگ لنگڑے ہیں یا کسی وجہ سے بیمار ہیں وہ نہیں چل سکتے ہیں تو ان کے لیے کوئی اعتراض بھی ان پر نہیں ہے ان کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کے لیے جنتوں کے وعدے ہیں. آج مسلمانوں کی اوصاف بتائی، اسی میں یہ بات کہی کہ یہ لوگ مشرکین مکہ ہر طرح یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے دین حق کو ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، کہ آپ کو خدا کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ یہ ہے کہ تمام ادیان پر یہ دین غالب آئے. ایسا ہو کر رہے گا. کافر یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو ختم کر دیں. اللہ اپنے بات کو پوری کرنے والے ہیں اگرچہ کہ ان کو کتنا ہی ناگوار ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی حالات اور اوصاف بتائے گئے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو اللہ کے رسول کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحیم اور ہمدرد ہیں. ان کے علامتیں یہ ہیں کہ وہ رکوع سجدہ کرنے والے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور ان کے چہروں پر اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں. تورات کے اندر اس کی مثال دی گئی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات. تورات کے اندر اس امت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیشانیوں پر رکوع اور سجدے کے اثرات ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ایک مثال بھی انجیل کے اندر بھی دی گئی کہ جیسے کومپل ہے کھیتی کے اندر، ایک معمولی سا دانہ ڈالنے کے بعد وہ چیز نکل آتی ہے، وہ شروع میں کمزور ہوتی ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، پھر موٹا ہوتا ہے، پھر مضبوط ہو جاتا ہے. تو اسلام کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوا کہ شروع میں وہ کمزور تھا، پھر بڑا، پھر 124,000 تک صحابہ پہنچ گئے. اسی کو کہا کہ فستوا علی سوقی، پھر وہ اپنی پیر پر مضبوط ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ مغفرت کا اجر عظیم کا. سورہ حجرات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق کچھ آداب کا ذکر کیا گیا، ان میں سے یہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے آگے آپ کی بات کے آگے اپنی آگے نہ چلو، نہ جسمانی طور پہ چلو، نہ آپ کی بات کے آگے اپنی بات پیش کرو. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے آگے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سے صحابہ آپس میں آپ کی مجلس میں رہتے تو اس طرح گفتگو کرتے جیسے سرگوشیاں کرتے ہیں. ایک صحابی تو جا کر بیٹھ ہی گئے گھر میں کہ کیا ہوگا کہ میری آواز تو اونچی ہو، میرے تو اعمال سارے ختم ہو جائیں گے. آپ نے ان کو تسلی دی گئی کہ تم ان میں سے شامل نہیں ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات کے متعلق یہ ہے کہ اس لا ترفعوا اصواتکم کے نازل ہونے کے بعد پھر وہ آپس میں ایسی گفتگو کرتے تھے جیسے کانوں میں کی جاتی ہے. دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ کچھ لوگ جو جہاز سے آتے تھے وہ بڑے بے ادبی کے ساتھ آ کر پکارا کرتے تھے کہ یا محمد اخرج الینا، ان کو ادب سکھلایا گیا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس طرح نہیں کرو، صبر کرو، نکلنے تک انتظار کرو اور اس طرح کی بے ادبی کے ساتھ پکارو نہیں. اور اس میں ایک معاشرے کی اندر ہونے والی بہت سی چیزوں کی اصلاح کے ساتھ والی بات یہ کہی گئی کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک خبر آ جاتی ہے بیچ میں اور لوگ بغیر اس کی تحقیق کے اس کا ایک بتنگڑ بناتے ہیں اور اسی پر لوگ اپنے مسائل چلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کبھی کوئی ایسی فاسق آدمی کی کوئی خبر آئے اور بغیر کسی ثبوت اور تحقیق کے ہو تو اس کو جب تک تحقیق نہیں کر لو اس پر یقین اور اعتماد نہیں کرو. اور اس لیے کہ صرف وہ جو لانے والا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جس پر اعتماد کیا جائے, وہ ایک فاسق قسم کا آدمی ہو تو اس کی بات پر اعتماد مت کرو. اور ایسے یہ ہے کہ آپس میں اختلاف اور انتشار کی شکل میں اصلاح کرنے کی شکلیں کا اس میں حکم دیا گیا, ایمان والوں کے درمیان مصالحت کروانے کا حکم دیا گیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ معاشرے کے اندر کوئی آدمی کسی آدمی کا مذاق نہ اڑائے, چاہے چاہے عورت ہو یا مرد ہو, کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے نہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے, کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم میں سے بہتر ہو, تم سے بہتر ہو, عسى ان یکون خیرا منہم, کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن, اور کوئی عورتیں کسی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ تم سے بہتر ہو. اور یہ بھی کہا گیا کہ ولا تلمزوا انفسکم, پھر تم آپس میں ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو. ولا تنابزوا بالالقاب, گندے اور برے ناموں سے کسی کو مت پکارو, اس لیے کہ یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. اس طرح کے بعض احکام دیے گئے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ بدگمانیوں سے بچو, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانیوں سے بچو. بدگمانی کوئی خیر کی چیز نہیں ہوتی, کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, جو ہے بدگمانی جو ہے وہ کبھی آدمی کو حق سے بے نیاز نہیں کرتی, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. بعض روایت میں یہ بات کہی گئی کہ ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث, کہ بدگمانیوں سے بچو اس واسطے کہ بدگمانی جو ہے وہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. اور کسی آدمی کو بحث کسی بات کے اوپر یقین کر لینا جب تک اس کی تحقیق نہ ہو, یا محض گمان پر کوئی بات کہنا کسی آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ جو سنے وہ بتا دے. اور بدگمانیوں میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ آدمی کی تحقیق نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کہ بدگمانیوں سے بنو بچو, اور اچھا اور حسن ظن رکھنے کی تاکید کی گئی کہ ہر ایک کے ساتھ حسن ظن رکھو. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ بندہ میرے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں, میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. بندہ اگر اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں, اور بدگمانی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ معاملہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ تجسس کرنا, ٹوہ میں لگے رہنے سے منع فرمایا گیا کہ کسی کی عیب کے نکالنے میں یا معاملات کے ٹوہ میں رہنا یہ بات پسندیدہ نہیں ہے. غیبت سے منع کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ آپس کہ یہ بڑی اچھی یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے. اللہ تعالیٰ تم کو اس سے منع فرماتے ہیں, اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بڑے توبہ کو قبول کرنے اور رحم کرنے والے ہیں. اللہ کے نزدیک تم میں سے وہ آدمی سب سے زیادہ پسند ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو سب سے زیادہ متقی ہے وہی اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا بھی ہے. بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ اور خیرات لینے اور مال لینے آئے, کچھ ان کو لینے دینے میں تاخیر ہو گئی یا کچھ کمی ہو گئی, تو انہوں نے بڑا احسان جتایا اللہ پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو لڑ بھڑ کر پہلے تو دشمنیاں مول لیں, پھر لڑائی کی, پھر ان کو تبلیغ کی, تو تب جا کر وہ مسلمان ہوئے. اور ہم تو یہ ہے کہ بس بتایا, لڑے بھڑے بھی نہیں, اور کوئی بحث و حجت بھی نہیں کی, بغیر بحث و حجت کر کے ہم مسلمان ہو گئے, پھر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اول تو یہ ہے کہ تمہارا اسلام ہی نہیں ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا, تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو ایمان لے آئے, حالانکہ تم ایمان نہیں لائے, بظاہر دکھانے کے لیے تم ایمان والا معاملہ کر رہے تھے, وہ ایسے ہی لوگ تھے. اللہ نے فرمایا کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم, ایمان لے آنے کا تم احسان جتلاتے ہو, یہ احسان اللہ پر جتلاؤ نہیں, اللہ ہی نے اس بات کی توفیق دی ہے کہ تم کو ایمان لانے کی توفیق دی اور اسلام کی توفیق دی, اور تمہارا ایمان اللہ تعالی کے لیے جتلانے کا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا تو تم ایمان بھی نہیں لاتے. تو بہت سی مرتبہ بعض لوگ اپنے ایمان کی اپنے اسلام کا احسان جتایا کرتے تھے, اللہ نے ان سے منع فرمایا کہ تم اپنے ایمان لانے کا اور اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ, بلکہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, یہ احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی توفیق دی. تو ایمان والوں کو یہ بات بتائی گئی کہ ایمان لانا, اسلام لانا, دین پر رہنا, اچھے کام کرنا, یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, آدمی کر کے اس کا احسان جتانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے شیخ سعدی نے ایک شعر کہا ایک جگہ پر, جس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر کوئی آدمی بادشاہ کا خادم ہے تو بادشاہ کے خادم ہونے کا وہ احسان نہیں جتلائے کہ میں بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں, بلکہ یہ ہے کہ اس کو یہ احسان ماننا چاہیے کہ بادشاہ نے اس کو اپنی خدمت کے لیے رکھا ہے. بادشاہ کی رعایت تو بہت ہے، وہ کسی کو بھی انتخاب کر سکتا ہے، تم کو انتخاب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تم پر احسان کیا ہے، تم اس کی خدمت کر کے احسان نہیں کر رہے ہو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق بے شمار پڑی ہوئی ہے، اگر کوئی ایمان لا کر اسلام لا کر نیک اعمال کر اگر اسلام پر احسان جتاتا ہے تو وہ احسان نہیں ہے. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جو آدمی ہدایت پایا وہ اپنی ذات کے لیے ہے. ومن ضل فانما يضل على نفسه، جو گمراہ ہوا وہ اپنی ذات کے لیے گمراہ ہے. تو اگر ہدایت کا راستہ ملا ہے اور دین کے راستے پر ہے تو اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.